बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں، اور یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے، اور اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے، اور یادوں کے جھروکے پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام منارۂ نور، اور اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن ہوگا، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ اس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھے سنیں گے، اور اس پروگرام کے بعد آپ سنیں گے خبروں کا تیسرا بلیٹن، اور پروگرام کے آخر میں آپ سنیں گے پروگرام انداز جہاں اور دعا کمیل کا ایک اقتباس۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں یورینیم کی افزودگی کسی قیمت پر نہیں رکے گی، عمانی ٹی وی سے بات چیت میں صدر ایران ڈاکٹر پزیشکیان کا دو ٹوک اعلان۔ بی جے پی حکومت نے ملکی معیشت تباہ کر دی ہے، ہندوستان کی حزب اختلاف کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے کا الزام۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا ہے تو پینشن لینے والوں پر ٹیکس لگایا جائے، حکومت پاکستان سے آئی ایم ایف کا مطالبہ۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، غزہ میں بھکمری اور المناک حالات کی وضاحت کرتے ہوئے فلسطینی مندوب رو پڑے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران نے ایک بار پھر دو ٹوک لفظوں میں واضح کیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے، اور یورینیم افزودگی کا عمل کسی قیمت پر نہیں رکے گا۔ عمانی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے صدر ایران مسعود پزشکیان نے دو ٹوک لفظوں میں یہ بات دہرائی کہ ایران کسی قیمت پر اپنی ایٹمی انرجی کے پرامن استعمال سے دستبردار نہیں ہوگا۔ صدر ایران نے کہا کہ اگر امریکی فریق حقیقتاً اس بات سے مطمئن ہونا چاہتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، تو ہم پہلے ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم نہ ایٹمی اسلحے کے در پہ تھے، نہ ہیں اور نہ کبھی ہوں گے، اور اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار بھی ہیں، مگر یہ طے ہے کہ ہم علاج، کاشتکاری اور صنعت میں استعمال کے مقصد سے کسی قیمت پر یورینیم افزودگی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ یہ مکمل طور پر عالمی ضابطوں کے تحت ہے۔ انہیں یہ حق نہیں کہ وہ ہم سے کہیں کہ تم یورینیم افزودگی نہیں کر سکتے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل وزیر خارجہ ایران سید عباس عراقچی نے عمان میں ایک سوال کے جواب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم یورینیم افزودگی کے سلسلے میں مکمل طور پر سنجیدہ ہیں اور اس میں کسی مذاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان اپنا دو روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد بدھ کی رات تہران واپس لوٹ آئے۔ ماہرین ان کے دورے کو کامیاب قرار دے رہے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان منگل کے روز عمان کے دارالحکومت مسقط پہنچے، جہاں ان کی ملاقات سلطان عمان کے ساتھ ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ دیگر اعلی عہدیداروں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک نے باہمی تعاون کے 18 معاہدوں پر دستخط بھی کیے۔ تقریب کی سائڈ لائن پر اسلامی جمہوریہ ایران اور سلطنت عمان کے مشترکہ یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے گئے، جو دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور تاریخی تعلقات کی علامت ہے۔ صدر ایران نے اسی طرح دونوں ممالک کے اقتصادی ماہرین اور تاجروں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کیا۔ عمان میں مقیم ایرانیوں سے ملاقات بھی صدر پزشکیان کے پروگراموں میں شامل رہی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے چیئرمین نے اس دورے کے نتائج کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور عمان خطے میں پائیدار سلامتی اور تجارتی و اقتصادی تعلقات کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ ابراہیم عزیزی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی امن پسند پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران خطے میں امن و سلامتی کا لمبردار رہا ہے اور وہ ہمیشہ خطے کے ممالک کے ساتھ اپنی اسی پالیسی پر گامزن رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور عمان خلیج فارس اور بحر عمان کی سلامتی میں خصوصی کردار ادا کرتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات خطے میں پائیدار سلامتی کو یقینی بنائیں گے۔ مجلس شورا اسلامی میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے چیئرمین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران اور عمان دو مسلم ممالک ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان بحری و ہوا بازی کے شعبوں میں تعلقات کی ترقی یقینی طور پر تجارتی، سائنسی، صنعتی اور اقتصادی تعاون کی بنیاد کو بہتر بنا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں گرفتار ہونے والے ایران کے معروف عالم دین کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سعودی پولیس نے ایران کے ادارہ حج و زیارت کے عہدیداروں سے رابطہ کر کے اس خبر کی اطلاع دی۔ پولیس نے ایرانی عہدیداروں کو بتایا کہ ایران و سعودی عرب کے دوستانہ تعلقات کے پاس و لحاظ میں غلام رضا قاسمیان کو عدالت بھیجے بغیر ہی رہا کر دیا گیا۔ گزشتہ روز سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے ایران کے ادارہ حج و زیارت کے سربراہ سے ملاقات میں کہا تھا کہ ایران کی جانب سے کی گئی درخواستوں کے جواب میں ہم بھرپور تعاون کریں گے، ہمیں ریاض تہران دوستانہ تعلقات پر خوشی ہے اور یہ دونوں ممالک کے اعلی حکام کی خواہش اور عزم کا نتیجہ ہے۔ خیال رہے کہ ایران کے معروف عالم دین غلام رضا قاسمیان سعودی عرب کی صورتحال پر ایک ویڈیو جاری کرنے کے بعد مدینے سے گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ان کی گرفتاری کے بعد ایران کے ادارہ حج و زیارت کے سربراہ نے حج کے فلسفے کا ذکر کرتے ہوئے سبھی مسلمانوں کو ایام حج اور دیگر مواقع پر اتحاد و بھائی چارہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بھی اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ ہم کسی قیمت پر تہران ریاض تعلقات کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت نے مودی حکومت پر معیشت تباہ کرنے اور جھوٹے دعوے کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ کانگریس کے صدر اور راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ مودی حکومت صرف اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ہندوستان کو دنیا کی چوتھی بڑی معیشت قرار دے رہی ہے، جبکہ حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے۔ ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ گزشتہ 11 برسوں میں مودی حکومت نے بقول ان کے معیشت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ کانگریس صدر نے کہا کہ حکومت معاشی عدم مساوات، صنعتی زوال، عوامی اداروں کی نچکاری، چھوٹے کاروبار کی تباہی اور بے روزگاری جیسے سنگین مسائل سے نظریں چرا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے یہ بات ایسی حالت میں کہی ہے کہ ہندوستان میں مودی حکومت ہر شعبے میں ہندوستان کی ترقی و پیش رفت کا دعویٰ کرتی ہے، اور اب اس نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان جاپان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی چوتھی بڑی اقتصادی طاقت بن گیا ہے۔ پاکستان میں بجٹ کے حوالے سے حکومت پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے دباؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دیے جانے پر اس شرط کے ساتھ رضامندی ظاہر کی ہے کہ پینشن لینے والوں پر ٹیکس لگا دیا جائے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے حکومت پاکستان کو ٹیکس کی وصولی کے حوالے سے سخت گیر اقدامات کی تاکید کی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو نادہندگان پر جرمانے کی رقم بڑھانے کے ساتھ ہی فوجداری مقدمہ بھی قائم کرنا چاہیے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمجھتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ زیادہ ہے، جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ حکومت اگر تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دینا چاہتی ہے تو دے دے، مگر اس صورت میں پینشن لینے والے طبقے پر ٹیکس لگانا ہوگا۔ بدھ کی رات غزہ کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کے دوران فلسطینی مندوب غزہ کی المناک صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے رونے لگے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں فلسطینی مندوب اسرائیل کے وحشیانہ حملوں اور امداد کی ترسیل بند ہونے کے نتیجے میں غزہ کے ہزاروں بچوں کی شہادت، بھوک سے بلکتے معصوم بچوں اور ان کی ماؤں کا گریا و زاری کا حال بتاتے ہوئے شدت غم سے رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے حالات ناقابل برداشت ہیں، کوئی انسان یہ سب کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس کے مستقل مندوب وسیلی نبزیا نے بھی کہا کہ غزہ میں انسانی صورتحال المیہ سے کہیں بدتر ہو چکی ہے، اور اس علاقے میں پہنچنے والی امداد سمندر میں صرف ایک قطرے کی مانند ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کا جاری غیر انسانی محاصرہ فلسطینی عوام کے لیے ناقابل بیان مسائل و مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے 400 امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دیے جانے کے باوجود اس علاقے کا محاصرہ عملی طور پر جاری ہے، اور اس علاقے میں پہنچنے والی امداد اونٹ کے منہ میں زیرہ جیسی ہے۔ نبنزیا نے کہا کہ غزہ کی حالت کہیں بدتر ہو چکی ہے، غذائی اشیاء بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، دواؤں کا مکمل فقدان ہے، اور ایندھن کی اس حد تک قلت ہے کہ کوئی بھی بنیادی کام انجام نہیں دیا جا رہا۔ یاد رہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کا محاصرہ تو کر ہی رکھا تھا، مگر اس نے جس طرح سے اس علاقے پر ہر طرح سے وحشیانہ ترین حملے کیے اور اس علاقے کو ہر قسم کے مسائل و مشکلات سے دوچار کر دیا، اور نتیجے میں نہ صرف غزہ کے مظلوم عوام، خاص طور سے عورتوں اور بچوں کا بہیمانہ قتل عام ہوا، شدید ترین انسانی المیہ رونما ہوا جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے، اور پھر بھی غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جا رہا ہے، اور صورتحال اب کہیں بدتر ہونے کے سبب لوگ بھوک، پیاس اور غذائی اشیاء دواؤں کے فقدان کی بنا پر دم توڑ رہے ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے غزہ میں مزید 10 فلسطینی عام شہریوں کو شہید و زخمی کر دیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینی عام شہریوں کی نسل کشی اور ان کا وحشیانہ قتل عام کا سلسلہ جاری رہا، اور
اس نے پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں کو پھر سے اپنے نشانے پر لے کر اس پر بم گرائے۔ غزہ کے خان یونس علاقے میں صہیونی جارحیت میں کئی فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صہیونی ٹولے نے دیر البلا اور البرکہ میں خیمہ بستیوں پر ایک بار پھر بم گرائے، جس کے باعث کئی فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ الحلبی کے اسکوائر اور جبالیہ میں البلد کی سڑکوں پر بھی صہیونی دہشت گردوں نے وحشیانہ حملے کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید و زخمی کر دیا۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ بیت اللہیہ میں ایک رہائشی عمارت کے ملبے تلے سے 15 سے زائد عام شہریوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ تحریک انصار اللہ نے کہا ہے کہ حملے نہ رکے تو اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں مزید شدت لائیں گے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد الفرح نے المیادین ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے یمن پر بار بار کیے جانے والے حملے یمنی موقف اور غزہ کے عوام کی بھرپور حمایت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر تل ابیب کے حملے جاری رہے تو یمنی فوج کی جوابی کارروائیاں مزید شدید اور سخت ہوں گی۔ الفرح نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج نے سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک مسافر طیارے کو نشانہ بنایا جو مریضوں اور حجاج کو لے جا رہا تھا۔ یہ کارروائی اسرائیل کی اخلاقی شکست اور اسٹریٹجک ناکامی کا کھلا ثبوت ہے۔ یہ اقدام دراصل یمنی مزاحمت کے سامنے دشمن کی بے بسی کا اظہار ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کے روز غاصب صہیونی فوج نے یمن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سنا پر متعدد حملے کیے۔ ایلون مسک امریکی صدر کے مشیر کا عہدہ چھوڑ دینے کا ایلن مسک نے امریکی صدر کے مشیر کا عہدہ چھوڑ دینے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق انہوں نے اپنی ایک ایکس پوسٹ میں لکھا ہے کہ ایک خصوصی سرکاری ملازم کے طور پر ان کا دور ختم ہونے والا ہے۔ وہ فضول خرچی کو کم کرنے کے لیے موقع دینے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایلن مسک نے یہ نہیں بتایا کہ وہ صدر ٹرمپ کے مشیر کا عہدہ چھوڑنے کے بعد کیا کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے یہ فیصلہ خود اور صدر ٹرمپ کی رضامندی سے کیا، لیکن اس کی وجوہات نہیں بتائی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔ گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تہران میں مقیم سینئر تجزیہ کار جناب غلام عباس حیدری۔ اور اب سیاسی گفتگو کا موضوع۔ تو سامعین، اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے شام کو دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ اسی موضوع پر جناب غلام عباس حیدری سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو حیدری صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ امریکہ نے شام کو دہشت گرد ملکوں کی فہرست سے نکال دیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم، دیکھیں، ایک وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا جب شام جو ہے مقاومت کا محور تھا اور امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کی آنکھ کا کانٹا تھا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے بشار اسد حکومت کے خلاف انہوں نے سازش کی اور شام کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی۔ ہمیشہ جو ہے غاصب صہیونی حکومت جو ہے شام کے مختلف علاقوں اور دارالحکومت دمشق پر جو ہے وہ حملے کرتی رہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے شام کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا اور کہا کہ دہشت گرد ملک ہے شام، حتیٰ کہ شام جو ہے دہشت گرد ملک نہیں تھا بلکہ وہ مقاومت اور استقامت کا محور تھا اور وہ جو ہے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنے والا صف اول کا ملک تھا، اسی لیے جو ہے وہ امریکہ اور اس طرح صہیونی حکومت کے جو مخالف نظریات والے ممالک میں ان کا شمار شام کا شمار ہوتا تھا، اور اسی لیے جو ہے امریکہ نے اسے دہشت گرد ممالک کی فہرست میں شامل کیا تھا، اور سب سے جو ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت شام کی عبوری حکومت کے جو سربراہ ہیں احمد الشرع، وہ جو ہے اس وقت جو ہے دہشت گرد جو گردوں کی جو فہرست ہے اس میں جو ہے ان کا نام شامل تھا، اور ان کی سر کی قیمت بھی جو ہے واشنگٹن نے لگائی تھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے احمد الشرع کی پذیرائی ہو رہی ہے، جس طریقے سے امریکی صدر نے ان سے ملاقات کی، اور اس طرح جو ہے جس طریقے سے آج جو ہے امریکی ایلچی تھامس باراک نے ان سے ملاقات کی، اور شام میں جو ہے یعنی دمشق میں جو ہے جو ملاقات ہوئی اس میں شام کے عبوری حکومت کے جو وزیر خارجہ ہے اسد الشیبانی بھی موجود تھے، اور وہاں پہ جو ہے آج امریکی سفیر کی رہائش گاہ کی افتتاحی تقریب بھی منعقد ہوئی، اور امریکی جو ایلچی ہیں وہ 2012 کے بعد سے جو ہے 2012 کے بعد سے جو ہے آج آئے ہیں، یعنی 13 سال بعد جو ہے انہوں نے شام کا دورہ کیا، اور شام کو جو ہے ایک اہم ملک انہوں نے قرار دیا اور کہا کہ شام کو جو ہے ہم امریکی جو دہشت گرد کی جو فہرست ہے ممالک کی اس سے نکالنے کا اعلان کرتے ہیں، یعنی انہوں نے جو ہے آج جو ہے شام کو امریکی جو دہشت گرد ممالک کی فہرست سے بقول امریکہ کے نکالنے کا اعلان کیا، ایک تقریب بھی وہاں پہ منعقد ہوئی، اور یہ سب کچھ جو ہے اس بات کی جو ہے وہ غمازی کرتی ہیں کہ جس طریقے سے شام کی حکومت جو ہے استقامتی محاذ کے ساتھ تھی، اور جس طریقے سے جو ہے غزہ کے عوام کے ساتھ تھی، جس طریقے سے مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے رہی تھی، اب جو ہے بالکل جو ہے وہ بازی جو پلٹ گئی، نقشہ الٹ ہو گیا، اور احمد الشرع جو ہے علی الظاہر جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو تحریر شام کے جو ہے وہ دہشت گرد سربراہ تھے، اور اس کے بعد جو ہے احمد الشرع جو ہے اب جو ہے آنکھ کا تارہ بن گئے ہیں امریکہ کا اور اس طرح جو ہے صہیونی حکومت کا، اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہے ان کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا ہے، اور انہیں جو ہے شام کے عبوری حکومت کا سربراہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ جسے چاہے دہشت گرد قرار دے اور جسے چاہے دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دے، یہ امریکہ کا وتیرہ رہا ہے ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی، اور امریکہ اسی پالیسی پر عمل کر رہا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کرے اور امریکہ کی مخالفت نہ کرے تو وہ امریکہ کی آنکھ کا تارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی حق کی بات کرے اور استقامت اور مقاومت کا ساتھ دے تو وہ جو ہے دہشت گردوں کی فہرست میں اس کا نام ہے اور دہشت گرد گروہ وہ کہلاتا ہے، تو یہی سب کچھ جو ہے اس وقت شام میں بھی ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ شام جو بشار اسد کی حکومت کے دوران جو ہے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف تھا، آج جو ہے وہی احمد الشرع جو ہے شام میں جو ہے وہ حکمران بن گئے ہیں، اور غاصب صہیونی حکومت کو انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، ہم نے دیکھا کہ جب بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا دمشق سے شام سے تو احمد الشرع نے جو ہے اقتدار سنبھالی، اور اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے جو ہے تابڑ توڑ حملے کیے غاصب صہیونی حکومت نے شام کے مختلف علاقوں پر، اور احمد الشرع کی عبوری حکومت کی جانب سے کوئی بھی جواب نہ دیا گیا جو صہیونی حکومت کے حملوں کا، تو اس سے سب پر واضح ہو گیا تھا کہ جو عبوری حکومت ہے شام کی وہ جو ہے صہیونی حمایت یافتہ ہے، امریکی حمایت یافتہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ جو شام کی عبوری حکومت کی جو نئی جو حکمران جو ٹولہ ہے اس نے جو ہے تعلقات بھی برقرار کیے ہیں، اور کچھ آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک وفد نے جو ہے وہ دورہ بھی کیا اور اسرائیلی جو حکام سے خفیہ مذاکرات بھی کیے، اور جو قنیطرہ ہے شام کے جو ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے، اس کے گورنر جو ہے وہ شامی وفد کی جو ہے وہ سربراہی کر رہے تھے، تاہم اسرائیلی جو وفد ہے کے سربراہ کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، حالانکہ وہ ترجیح بنیادوں پر یوں دکھائی دے رہا تھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عسکری شخصیت تھے، جبکہ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے بھی اطلاع دی ہے کہ چند ہفتے قبل اسرائیل نے شام میں نئے حکومتی ڈھانچے کے حکام کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے تھے۔ والا نیوز ویب سائٹ نے بھی اس معاملے پر اپنی رپورٹ میں اعلان کیا کہ قنیطرہ کے سابق گورنر احمد الدلالی وہ جو ہے اس وقت جو ہے شام کے میں داخلی سلامتی کے کمانڈر ہیں، اس نے جو ہے مذاکرہ کی سربراہی کی، اور وہ جو ہے جب بشار الاسد حکومت کے خاتمے سے قبل وہ ایرار الشام کے جو ہے وہ سربراہ کے جانشین تھے۔ تو اب دیکھیں مکمل طور پر دہشت گرد جو ہے وہ شامی حکومت کے جو ہے وہ سربراہ بن چکے ہیں، وزیر خارجہ بن چکے ہیں، مذاکراتی ٹیم کے جو ہے وہ سرکردہ رہنما بن چکے ہیں، اور وہ جو ہے کس سے ملاقات کر رہے ہیں، خفیہ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں، دہشت گرد ملک اسرائیل کے اعلیٰ حکام سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور امریکہ نے جو ہے واضح طور پر اعلان کیا کہ وہ اب جو ہے شام پر سے جو تمام پابندیاں جو ہے ہٹا رہا ہے، اور پابندیوں کے ہٹانے کے اعلان کے ساتھ ساتھ جو ہے دمشق میں جو ہے جو امریکی سفیر ہے اس کی رہائش گاہ کا بھی افتتاح ہو چکا ہے، یعنی عملی طور پر جو ہے اس وقت شام جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایک ہی اس میں شامل ہو چکے ہیں، یعنی اس وقت جو ہے شام بھی جو ہے اگر یوں کہا جائے شاید غلط نہ ہوگا کہ دہشت گردوں کی فہرست میں جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے شام بشار اسد کی حکومت کے دوران جو ہے وہ استقامتی محاذ کے ساتھ ساتھ تھا، لیکن اب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ کے ڈکٹیشن پہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طریقے سے غاصب صہیونی حکومت نے شامی سرزمین پر جو ہے کئی علاقوں پر جو ہے بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو ہے قبضہ کیا، اور دوسری جانب سے احمد الشرع حکومت کی جانب سے کوئی جو ہے مزاحمت نہیں کی گئی، بلکہ جو ہے میں تو یہ کہوں گا کہ تحفتاً انہیں جو ہے وہ علاقے دے دیے، اور شام اور اسرائیل کا ماضی میں مستقبل میں بھی یہ پروگرام ہے کہ کسی طریقے سے وہ شام کے مزید علاقوں کو ہتھیا لے اور وہاں پہ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اسے جو ہے وہ پیادہ کرے، اور اس میں دو رائے بھی نہیں ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ اپنے اس جو منصوبے ہیں اس پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ بشار اسد حکومت کے خاتمے کے بعد صہیونی حکومت نے بار بار حملوں کے ذریعے شام کے فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا، اور شام عملی طور پر اب مقبوضہ فلسطین کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غاصب صہیونی حکومت نے شام کے جغرافیہ کے بڑے حصوں پر بھی قبضہ کر رکھا ہے، کئی علاقوں پر جو ہے اس نے قبضہ کیا، اور حالیہ ہفتوں میں جو دروزی ہیں اس کی حمایت کے بہانے جو ہے دمشق کے جو ہے وہ کئی علاقوں پر جو ہے اس نے تابڑ توڑ حملے بھی کیے ہیں۔ تو ہاشم علی، اس قسم کی صورتحال میں جس طریقے سے صہیونی حکومت کے وفد کے ساتھ شامی وفد کے مذاکرات ہوئے ہیں، اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کو اس بات پر قائل کرے کہ وہ ان مذاکرات کے ذریعے شام کے خلاف نئے حملے نہ کرے، اور دوسری جانب شام کی عبوری حکومت صہیونیوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ نئے سیاسی نظام میں شام صہیونی حکومت کا دشمن نہیں ہے، بلکہ شام صہیونی حکومت کا دوست ہے، اور اس نے جو ہے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے، اور اسرائیلی حکومت جس نے گولانی کے اقتدار میں آنے کے ابتدائی دنوں میں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنے سے انکار کیا تھا، بات چیت کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن اب جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات بھی کیے، اور تل ابیب کے مقاصد میں سے ایک شام کو ابراہم معاہدے کے عمل میں شامل کرنا بھی ہے، اور دوسرے لفظوں میں شام جو کبھی مزاحمت کا محور تھا اب امریکہ اور اسرائیل کا منظور نظر بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ ترکیہ کے ساتھ تنازعات کو حل کرنا بھی گولانی حکومت کے ساتھ اسرائیلی حکومت کے مذاکرات کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی فوجی ڈھانچے کے باخبر ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ابراہم معاہدے جیسے علاقائی اقدامات میں شام کے الحاق کی بنیاد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ تل ابیب کے انقرہ کے ساتھ پیچیدہ تعلقات میں مثبت پیش رفت ہو، کیونکہ بہر صورت ترکیہ بھی ان مذاکرات میں شامل ہے، شریک ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بشار اسد کی حکومت کے دوران جو ہے شام کے کئی علاقوں پر جو ہے ترکیہ بھی وہ قابض تھا، اور اس طرح امریکہ اور ترکیہ اور اس طریقے سے جو ہے بہت سے یورپی ممالک جو ہے وہ شام کے جو تیل ہے اس کی لوٹ مار میں وہ سب شریک تھے۔ لیکن اب جب کہ مکمل طور پر جو ہے اسرائیل اور امریکہ اور شام ایک ہو گئے ہیں، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات جو ہے وہ کس کروٹ لیتی ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے۔ جی آشم علی۔
جی حیدری صاحب، وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن صرف مختصر
جی
سا ایک سوال ہے اور اس کا مختصر سا ہی جواب کی گنجائش ہے۔
جی
آپ نے بتایا کہ غاصب اسرائیل شام پر حملے بھی کر رہا ہے، اور شام کی جو موجودہ حکومتی ٹیم ہے
جی
وہ تعلقات بھی بنا رہی ہے اسرائیل کے ساتھ
جی،
تو مختصر طور سے بتائیے کہ پھر شام کا مستقبل کیا ہوگا آپ کی نظر؟
دیکھیں، شام کا مستقبل اس وقت جو ہے وہ بہت ہی جو ہے مبہم ہے۔ اس لیے مبہم ہے کہ شام نے جو ہے وہ مکمل طور پر امریکہ کے سامنے سلنڈر کر دیا ہے، اور جو ڈکٹیشن جو ہے امریکی حکام دے رہے ہیں شامی حکومت اس پر من وان جو ہے وہ عمل کر رہی ہے، اور یہ امریکی ڈکٹیشن کے ذریعے ہی جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت جو حملے کر رہی ہے اس کا جواب شامی حکومت نہیں دے رہی ہے، بلکہ خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ مذاکرات بعین معنی کہ وہ چاہ رہے ہیں غاصب صہیونی حکومت کے حکام کے کس طریقے سے جو ہے شام کے اکثر علاقوں پر جو ہے وہ قابض ہو جائے، اور جو احمد الشرع کی حکومت ہے وہ جو ہے خاموش تباشائی بنی ہوئی ہے اس وقت۔
جی بہت شکریہ، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سن رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، جب سے دامن خیر الانام کو قائم ہے، تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا خیریت سے ہوں۔ سرکار نے نواز ہے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت
سمعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ایران میں آج ذوالحجہ کی 2 تاریخ ہے۔ آئندہ دنوں میں حج بیت اللہ اور عید الاضحیٰ بھی منائی جائے گی، تو اس سلسلے میں ریڈیو تہران نے ایک خصوصی پروگرام تیار کیا ہے۔ اس سلسلے وار خصوصی پروگرام کا نام ہے سرزمین وحی، اور یہ پروگرام ہفتہ 4 ذوالحجہ سے نشر ہوگا اور اس کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہے گا، تو وقت ملنے پر یہ خصوصی پروگرام سنیے گا۔ یہ پروگرام 4 ذوالحجہ ہفتے سے شروع ہوگا۔ اور سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔
سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قلم کی آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تطع المكذبین ودوا لو تدهن فیدهنون.
لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں, یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں.
سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں گفتگو کی تھی, جس میں آپ نے مخالفین کی اذیتوں اور ان کے طعنوں اور تہمتوں کا نہایت ہی خوش اخلاقی سے مقابلہ کیا, اور آپ کا یہی اخلاق کریمانہ اور نرم مزاجی اس بات کا باعث بنی کہ بہت سے افراد اپنے کاموں سے شرمندہ ہوئے اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے.
یہ آیتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبہ کرتی ہیں کہ مخالفین کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور دین کے بعض اصولوں اور احکامات کو نظر انداز کرنے کے لیے بے جان نرمی کا مظاہرہ نہ کریں. تاریخی روایتوں میں آیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے حکمرانوں نے جب مشاہدہ کیا کہ دین اسلام تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رعایت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت دینا بند کر دیں, مگر پروردگار عالم نے آپ کو اپنے دشمنوں کے منحرف مشوروں کے خلاف کسی بھی قسم کی نرمی برتنے سے خبردار کیا تاکہ وہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حرص و لالچ میں نہ آئیں اور دین اسلام کی دعوت کا سلسلہ رک جائے.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے اخلاق و کردار سے بہرہ مند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاسد اور منحرف لوگوں سے سمجھوتا کیا جائے. انبیاء علیہ السلام الہی نگرانی اور تربیت میں ہوتے ہیں اور خدا انہیں کسی بھی خطرے اور انحراف سے خبردار کرتا ہے. مخالفین کا ایک طریقہ لالچ اور رعایت و امتیاز دینا ہے, لہذا ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ ان کے منصوبوں سے دھوکا نہ کھا سکیں.
سامعین, آئیے اب سورہ قلم کی 10-13 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے.
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ.
اور خبردار, آپ کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے ذلیل عیب جو اور اعلیٰ درجے کے چغل خور مال میں بے حد بخل کرنے والے تجاوز گنہگار بدمزاج اور اس کے بعد بد نسل کی اطاعت نہ کریں.
سامعین، یہ آیتیں بھی ان برے صفات کی طرف کہ جو اخلاق کریمانہ سے سازگار نہیں ہیں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جو لوگ بدترین اور برے کردار والے ہیں ان سے دوری اختیار کریں، کیونکہ ان کی پیروی اور ہمراہی دین میں انحراف کا باعث بنے گی۔ عام طور پر ادنا اور پست لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے مد مقابل کو مطمئن کرنے کے لیے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے قسمیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سچ بولنے اور حق کام کرتے وقت قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ منطق اور استدلال سے آگے بڑھا جاتا ہے۔ بدترین صفات میں سے ایک خصلت عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنا ہے، جس کے بارے میں وہ عام طور پر کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں اور اس کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان اور ظاہر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے افراد دو لوگوں کے درمیان دوستی کو ختم کرنے اور ان کے درمیان نفرت و کینہ پیدا کرنے کی بھرپور کوششیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو نیک کاموں کی دعوت دینے کے بجائے مختلف بہانوں سے نیک کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ یہ لوگ سماجی تعلقات میں اپنے حدود سے بھی تجاوز کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور کسی بھی غیر شائستہ اور غیر مہذب کام کے ارتکاب پر شرمندہ نہیں ہوتے۔ یہ لوگ تند مزاج اور تشدد پسند ہوتے ہیں اور ہر چیز اپنے لیے چاہتے ہیں اور دوسروں کو اس سے روکتے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخالفین کی قسموں سے دھوکہ نہ کھائیں اور ان پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ خدا پر یقین، اخلاقیات، معاشرتی اور خاندانی تعلقات برے اور غیر پسندیدہ امور سے سازگار نہیں ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قلم کی 14-16 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم۔
صرف اس بات پر کہ یہ صاحب مال و اولاد ہیں، جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں، ہم ان قریب اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے۔
سامعین، یہ آیاتیں دین کے ساتھ ضد اور ہٹ دھرمی اور برے اخلاق میں گرفتار ہو جانے کے اسباب میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، بہت زیادہ مال و دولت اور ایک طاقتور قوم اور قبیلے کے غرور و تکبر نے بعض لوگوں کو خدا کے دین کے مقابل کھڑا کرنے اور مومنوں سے ان کی پیروی کی توقع کرنے کا سبب بنا دیا ہے۔ دولت اور طاقت کی فراوانی کی وجہ سے ہونے والے تکبر اور غرور نے بعض لوگوں کو قرآن کریم کی آیتوں کو پرانا سمجھنے پر مجبور کیا اور اس بات پر باور کرایا کہ پیغمبر کے ذہن کی تخلیق ہے، اور اس طرح دوسروں کو خدا اور رسول پر ایمان لانے سے روکا جا سکے۔ لیکن خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کام میں ضرور ناکام ہوں گے اور ان کے بہتانوں اور برے کاموں سے خدا کے دین کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت اور طاقت کی وجہ سے حاصل ہونے والا غرور دین سے انحراف اور حق کے انکار کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے صاحبان اقتدار اور دولت رکھنے والے افراد پیغمبر کے مخالفین کی صف اول میں رہے ہیں۔ آسمانی کتابوں کو کمزور کرنے کے لیے دشمنوں کی تمام سازشوں اور منصوبوں کے باوجود خداوند عالم نے ان کے منصوبوں کو بے اثر کر دیا اور اپنے دین کو مضبوط اور مستحکم کیا ہے۔
ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ۔ رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین ہے صحافت عزیز سامعین مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات سے کرتے ہیں اور پہلے روزنامہ